लेकर के मुझे एक अपना किस्सा याद आता है। मैं गालिबन 1972 में या 73 में गया था अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक साहब जो इंजीनियर थे, अब उन्होंने एक फैक्ट्री खोली थी, तो मुझको ले गए अपनी फैक्ट्री दिखाने के लिए। तो दिखाते ही उन्होंने कहा कि मैं इंजीनियर होने की वजह से अच्छा काम कर पा रहा हूं यहां पर, लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस बोले वो, लेकिन अपनी तो लिमिटेशन आ जाती है मैनेजमेंट साइड पर। एग्जैक्टली उनकी वर्डिंग थी, अपनी तो लिमिटेशंस आ जाती हैं मैनेजमेंट साइड पर। यानी मैं बिजनेस मैनेजमेंट नहीं जानता, वो कोर्स मैंने नहीं किया है, तो उसको मैं ठीक से डील नहीं कर पाता, इसलिए मैं एक मैनेजर की तलाश में हूं। ये चीज हमारे यहां नहीं आई, किसी ने ये नहीं कहा कि अपनी तो लिमिटेशंस आ जाती हैं मॉडर्न साइड पर। ट्रेडिशनल तौर पर हम इस्लाम पेश कर पाते हैं, लेकिन जब बात आए मॉडर्न एज की तो वहां हमारी लिमिटेशन आ जाती। हमारी मदरसे की पढ़ाई, हमारी मस्जिद की पढ़ाई, जो लिटरेचर ट्रेडिशनल ढंग का बना है हमारा, वो सब यहां पर उसकी लिमिटेशन आ जाती है, यहां हम काम नहीं कर पाते उस को लेकर के। यह सारा मसला, ये पूरा जमाना जो था एक नया जमाना था, हर लिहाज से एक नया चैलेंज सामने आया था। उस नए चैलेंज का सामना करने के लिए हम तैयार नहीं थे, अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन मुझे याद आता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, आप जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसमें तुर्की को शिकस्त हुई थी, तो तुर्की में सोचा जाने लगा कि हमारे पास जो हथियार हैं, जो हमारी आर्मी है, वो मॉडर्न स्टैंडर्ड पर नहीं है। यूरोप के जो नेशन है दूसरी, उन्होंने ज्यादा तरक्की कर ली है, हमने उतनी तरक्की नहीं की। हम ट्रेडिशनल हथियार हमारे पास होते हैं, ट्रेडिशनल ट्रेनिंग होती है हमारी आर्मी की, तो हमें अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना चाहिए। तो इस पर बड़ी बहस हुई वहां तुर्की में, बहुत बहस हुई, वो एक अलग सब्जेक्ट है। आखिरकार उन्होंने तुर्की की आर्मी को मॉडर्नाइज किया, लेकिन यही काम यहां नहीं हुआ। दावत का काम, तबलीग का काम, इस्लाह का काम, ये जो है यहां भी हमें यह करना चाहिए था कि हम इसको मॉडर्नाइज करें, दावत को मॉडर्नाइज करें, तबलीग को मॉडर्नाइज करें, यह काम नहीं हुआ। इस वजह से पूरी की पूरी कौम जो है डिससेटिस्फेक्शन में पड़ी हुई। हम कहते हैं कि ये तो मुर्तद हो गए, ये तो फासिक हो गए, ये तो कत्ल कर डाला यूनिवर्सिटी ने इनको, ये सब बिल्कुल बेसलेस बातें हैं। मैं आपको एक 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 अभी के एक एग्जांपल देता हूं। अभी चंद दिन की बात है, एक मुस्लिम लड़की मेरे पास आई। मुस्लिम लड़की ने कहा कि मैं डांसर बनना चाहती हूं, मैं डांस भी करना पसंद है, लेकिन मेरे पेरेंट जो हैं वो कहते हैं कि ये तो हराम है इस्लाम में, तो मैं तो सोचती हूं कि ये इस्लाम जो है वो कोई साई पर शक होने लगा। तो वो बहुत ही उस सैड बनी हुई थी कि मैं चाहती हूं डांसर बनना और इस्लाम भी रुकावट है उसके रास्ते में, मेरे पेरेंट भी रुकावट है उसके रास्ते में। तो खैर मैंने कहा कि देखिए, ये हराम हलाल की बात नहीं है, यह है डिस्ट्रैक्शन की बात। डांस आपके लिए सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा। तो क्या मतलब है? मैंने कहा देखिए, खुदा ने पैदा किया आपको, हर इंसान को खुदा ने कुछ बहुत अच्छी क्वालिटीज दी हैं, उन क्वालिटीज को आप डिस्कवर कीजिए, अपने पोटेंशियल को एक्चुअल बनाइए। करने का काम यहां है, आप डांस तो कुछ नहीं, वो तो खैर एंटरटेनमेंट है बस, और इस तरह कुछ नहीं। तो ڈانس ہو یا اور کوئی آرٹ ہو, وہ سب میرے, میں نے کہا کہ سب ڈسٹریکشن کے ذریعے ہیں, سورس آف ڈسٹریکشنس ہیں, جو آپ کو چھوٹے لیول پر باقی رکھتے ہیں. آپ کو جو بڑی ترقی ہے, جو آپ کو زیادہ اپنے آپ کو مائنڈ کو ڈیولپ کر کے جو بڑی چیز پا سکتے ہیں آپ, وہ نہیں کر سکیں گے آپ. پھر میں نے مثال دی کہ دیکھیے, کچھ لیڈیز کی مثال لیجئے, جیسے مدر ٹریسا تھی, انہوں نے سوشل سروس سے بہت بڑا کام کیا کہ ان کو نوبل پرائز ملا. ڈانسر بنتی تو کیا یہ کر سکتی تھی یہ کام؟ وہ پھر آپ دیکھیے میڈم کیوری, وہ سائنٹسٹ بنی, اس نے بہت سے سائنٹیفک ڈسکوریز کی, وہ ڈانس کرتی تو کیا یہ کر سکتی تھی؟ وہ خود ہمارے انڈیا میں دیکھیے ڈاکٹر پرمیلا تھاپر ہے, وہ ہسٹری کی بہت ایکسپرٹ مانی جاتی ہے, انڈین ہسٹری پر لاسٹ ورڈ مانی جاتی ہے, وہ تو وہ ڈانس کرتی تو ایسا بن سکتی تھی وہ. تو آپ کے زیادہ بڑا چانس جو ہے, بڑا چانس کہ آپ سائنٹسٹ بنیں, آپ ہسٹورین بنیں, آپ کوئی بہت بڑا انسانی خدمت کا کام کریں, وہ سوچیے آپ. تو وہ سوچ میں پڑ گئی, پھر اگلے دن پھر ملنے مجھ سے آئی, تو اس نے کہا کہ چلیے میں نے ڈانس کا خیال تو چھوڑ دیا, اب مجھے ڈانس نہیں کرنا ہے, لیکن اب مجھے کیا کروں بتائیے مجھے. تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی میموری بہت اچھی ہے, تو میں نے کہا کہ دیکھیے انگلش آپ کو اچھی آتی ہے, شاید وہ انگلش سے ایم اے تھی. اب آپ یہ کیجئے کہ اپنی میموری جو آپ خدا نے دی ہے آپ کو, تو ایک اور لینگویج سیکھے آپ, جیسے فرینچ سیکھے آپ, جرمن سیکھے, جاپنیز سیکھے, اسپینش سیکھے, اٹالین سیکھے, کوئی ایک اور لینگویج. تو اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی دلچسپی ہے فرینچ سے, بہت اچھا ہے آپ فرینچ سیکھے. تو بالکل اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے فرینچ سیکھنا ہے. اب دیکھیں جو لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ ڈانس حرام ہے, تو وہ اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. جب میں نے اس کو دوسرے ڈھنگ سے سمجھایا ان ٹرم آف ڈسٹریکشن, آج کا انسان دیکھیں ان ٹرم آف حرام نہیں سمجھتا کچھ باتوں کو. آپ کو ٹرمنالوجی کو بدلنا ہے. اگر آپ ان ٹرمز آف حرام بتائیں گے تو وہ کچھ سمجھے گا نہیں, وہ مسٹیریس لگتا ہے, مسٹیریس لگتا ہے اس کو, حرام کیا. لیکن جب آپ ان ٹرم آف ڈسٹریکشن بتائیں گے تو اس کو مسٹیریس نہیں لگے گا, اس کو سمجھ پائے گا وہ. چاہ جائے اس نے اپنا مائنڈ بدل دیا اور کہا کہ میں اب یہ کروں گا. تو سارا معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ٹرمنالوجی ہے وہ ہے ٹریڈیشنل. ٹریڈیشنل ٹرمنالوجی کی لمیٹیشنز آ گئی, اب وہ کام نہیں کرتی. آج ہے ریشنل ٹرمنالوجی, لاجیکل ٹرمنالوجی کا زمانہ. تو آپ لوگ تیار کیجئے, اپنے کو تیار کیجئے. ایسی میں گیا ایک اربن رانچی کا واقعہ ہے کہ وہاں کالج میں میں لیکچر تھا, تو انہوں نے سوال کیا کہ اسلام میں پولیگمی ہے, چار چار شادیاں, یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت ہی یعنی بہت بڑا سمجھتے ہیں لوگ, آپ جانتے ہیں کئی شادیوں کو. تو میں نے کہا کہ دیکھیے کئی شادی جو اسلام میں بتائی گئی ہے وہ کب کے لیے ہے, وہ کب کے لیے ہے؟ وہ ایمرجنسی کے لیے ہے, وہ جب عورتیں سماج میں سرپلس ہو جائیں تب کے لیے ہے. وہ تمہیں بتایا کہ وہاں پر لڑائیاں ہوئیں مدینے میں, عورتیں زیادہ ہو گئی مرد کم ہو گئے, کیونکہ مرد مارے گئے. اب جو عورتیں سرپلس ہو گئی ہیں ان کو کیا کیا جائے؟ تو یہ کہا گیا کہ ان کے ایک مرد ہے کئی شادی کر لیں, دو کر لیں, تین کر لیں, تاکہ یہ تھا ان کا سیٹلمنٹ, ان ویڈیوز کا سیٹلمنٹ. یہ نہیں کہ آپ خام خواہ شادی کریں آپ. تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ اسلام ریلیجن آف نیچر ہے, ایسا کوئی بھی اسلام میں کوئی ٹیچنگ ایسی ہے ہی نہیں جو نیچر کے خلاف ہو. تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ ہسٹری کو پڑھیے, نیچر مرد اور عورت میں ایک اکویلیبریم مینٹین کرتی ہے. یہ مور آر لیس جتنی عورتیں ہوتے ہیں مرد, جتنی عورتیں ہوتے ہیں مرد. تو آپ کہاں سے لائیں گے کہ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ چار چار شادیاں کرو, سوائے کہ خدا کو چاہیے کہ چوگنا عورتیں پیدا کریں, ایک کروڑ مرد ہو تو چار کروڑ عورتیں ہوں, تو ایسا تو کبھی ہوا نہیں نہ آج ہے, تو اگینسٹ لا آف نیچر ہو جائے گا یہ تو. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے آپ جرمنی کے ایگزامپل لیجئے, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہاں پر عورتیں سرپلس ہو گئی, مرد بہت مارے گئے, تو مرد جو ہے وہ مذہبن کے لیے ملتے نہیں تھے, عورتوں کو ملتے نہیں تھے شادی کرنے کے لیے. تو میں نے پڑھا تھا کہ عورتوں نے اپنے گھر کے سامنے بورڈ لگا لیا, وانٹیڈ این ایوننگ گیسٹ. تو میں نے کہا اس سچویشن میں جب عورتیں سرپرس ہو گئی ہوں آپ کے لیے آپشن کس چیز میں ہے؟ مونوگمی پالگی میں نہیں ہے, وہ یاد رکھیے, جب عورتیں سرپرس ہو جائیں تو آپشن بدل جاتا ہے, یعنی مونوگمی اور پالیگمی آپشن نہیں رہتا, تب ہوتا ہے پالیگمی یا وہ یعنی سیکشوال انارکی میں, تب وہ آپشن نہیں رہتا جو آپ سوچ رہے ہیں. تو دوسرے لوگوں نے سیکشوال انارکی کا آپشن لے رکھا ہے, اسلام نے پالیگمی کا آپشن لیا ہے, تو بتائیے کون سے بیٹر ہے؟ یہ ہے کہ وہ بیٹر ہے, تو وہ مان گئے وہ. تو یاد رکھیے ماڈرن ورلڈ کے معنی کیا ہے, ٹرمنالوجی بدل گئی ہے. آپ ہسٹری بڑھائیے اپنی, نئے ٹرین کا اس کو پڑھیے, تو آپ بہت زبردست طور پر اور پہلے سے بھی زیادہ بڑے یعنی طاقت بہت ہی اسٹرانگ آرگومنٹ کے ساتھ آج کے لوگوں کو اسلام کی بات سمجھا سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات. ہماری ہسٹری میں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, یہ غلطی آج سے نہیں چل رہی, عباسی زمانے سے چل رہی, اس کو غور کیجیے آپ, یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. آپ اسلام کا مطالعہ کیجیے, اسلام سے مراد ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دیا ہے, اس اسلام کو دیکھیے, تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے انڈیویجل کنڈکٹ میں اور سوشل سیٹ اپ میں. ایک شخص کیا کرے وہ انڈیویجل کنڈکٹ, سوسائٹی کیا کرے وہ ہے سوشل سیٹ اپ, سوشل سسٹم انکلوڈنگ پولیٹیکل سسٹم. تو اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ انڈیویجل کنڈکٹ کے لیے تو ماڈل دیے گئے ہیں, لیکن پولیٹیکل سسٹم کے لیے کوئی ماڈل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رائے تمونی اسلی, سلو کما رائے تمونی اسلی, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں مجھ کو دیکھو میری طرح سے تم نماز پڑھو, یہ ہے انڈیویجل کنڈکٹ. اچھا آپ نے رسول یہ نہیں فرمایا کہ جیسے میں نے حکومت قائم کی اس کو دیکھو ایسی حکومت تم قائم کرو, ایسے تو کوئی حدیث نہیں ہے. مطلب پولیٹیکل سسٹم کے لیے آپ نے ایسا نہیں فرمایا کہ دیکھو میں نے ایک پولیٹیکل سسٹم قائم کیا ہے بس تم کو دیکھو اسی کو ہمیشہ ریپیٹ کرتے رہو, ایسا تو کہیں بھی نہیں. لیکن اس فرق کو نہ سمجھ کر کے فقہاء نے بہت بڑی غلطی کی, انہوں نے انڈیویجل کنڈکٹ کے لیے جس طرح سے ماڈل تھے اسی طرح انہیں سوشل کنڈکٹ کے لیے ماڈل بنا دیا. جس طرح اسلام میں یہ مطلوب تھا کہ انڈیویجل کنڈکٹ کے لیے ماڈل ہو, انہوں نے سوشل کنڈکٹ سوشل سیٹ اپ یا پولیٹیکل سیٹ اپ کے لیے ماڈل بنا دیا, وہ کیا دارالاسلام, دارالاسلام کو انہوں نے پولیٹیکل ماڈل بنا دیا. یہ بالکل انوویشن تھا, کیونکہ دیکھیں نہ قرآن میں کہیے دارالاسلام نہ حدیث میں کہیے دارالاسلام, فقہاء نے یہ نکالا یہ لفظ, یہ لفظ ایک بلا شبہ انوویشن تھا, ایک نئی ایجاد تھی. اب کیا ہوا کہ لوگوں کے مان میں آ گیا کہ ایک ماڈل ہے پولیٹیکل, وہی ہمیں دہرانا ہے تاریخ میں. اب جب دیکھا کہ نہیں ہے تو لڑنے لگے ہو. آج جو لڑائی ہو رہی ہے ادھر ادھر ساری دنیا میں وہ کیوں ہو رہی ہے کہ ایک پولیٹیکل ماڈل مائنڈ میں رکھ لیا انہوں نے. جیسے مثال آپ سنکیانگ کو لیجئے, سنکیانگ چائنا کا بہت ہی اچھا بڑا حصہ ہے ویسٹرن چائنا کا, وہاں پر مسلمان کافی ہیں, تو بہت زبردست موقع تھا ان کو وہاں پر مدرسے چلائیں, اسکول چلائیں, انڈسٹری کریں, سارے کام کے موقع تھے, بہت ہی اچھا موقع تھا. لیکن وہی پولیٹیکل ماڈل, کیا ہمیں دارالاسلام بنانا ہے اس کو؟ اسلامی حکومت قائم کرنا ہے یہاں. اب کچھ لیڈر اٹھے وہاں لڑائی چھیڑ دی, نتیجہ ہے کہ سنکیانگ تباہ ہے. جو ترقی یعنی چائنا کے دوسرے پارٹ میں ہے وہ ترقی سنکیانگ میں نہیں ہوئی. ایسی ہر جگہ جہاں جہاں کشمیر میں, فلپائن میں, برما میں, جہاں جہاں دیکھیے, جہاں مسلمان تھوڑا سا ان کا کچھ زیادہ ہوتے ہیں وہ بس وہی ماڈل لاتے ہیں, چاہتے ہیں وہی ماڈل وہاں پر, دارال اسلام کا ماڈل. وہ ماڈل ہے ہی نہیں, وہ ماڈل ہی نہیں ہے اسلام میں, کیوں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. تو دیکھیں بہت ہی بڑی وزڈم کی بات ہے, سمجھیے آپ, کہ اسلام میں انڈیویجول کنڈکٹ کے لیے ایک آئیڈیل ماڈل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, صحابہ کا, کہ ایسے بنو ایسے بنو ایسے بنو, ایسی نماز پڑھو, ایسے روزے رکھو, ایسی حج کرو. تو انڈیویجول کنڈکٹ کے لیے اسلام میں آئیڈیل ماڈل رکھ دیے گئے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن جہاں تک سوشل سیٹ اپ کی بات ہے یا پولیٹیکل سیٹ اپ کی بات ہے, اس کا کوئی ماڈل ہی نہیں ہے. اس کا پروف یہ ہے, دیکھیے رسول اللہ کے بعد چار خلیفہ ہوئے جن کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے, چاروں کا ماڈل الگ الگ تھا, چار الگ الگ ڈھنگ سے خلیفہ بنائے گئے. اب غور کیجئے, ایسے کئی ماڈل ہوتا ہے کہ چار خلیفوں کے لیے چار پیٹرن, چار خلیفوں کے لیے یعنی چار طریقہ, تو ماڈل کہاں ہوا پھر؟ ماڈل تو ایک ہوتا ہے. تو یہ کمی نہیں ہے اسلام میں, یہ کمی کی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی وزڈم کی بات ہے. کیونکہ دیکھیے جب معاملہ میرے انڈیویجول کنڈکٹ کا ہو تو اپنی میری ول پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ گلاس کو میں اٹھاؤں وہ پانی پیوں, تو میری اپنی پرسنل ول کی بات ہے, اس میں کوئی روکنے والا نہیں آ جائے گا. میں چاہوں تو پیوں, چاہوں تو نہیں پیوں. تو جن چیزوں میں آدمی کی اپنی پرسنل ول کافی ہے, جس کو میں انڈیویجول کنڈکٹ کہہ رہا ہوں, وہاں پر ماڈل دیا گیا ہے. لیکن جب آپ چاہیں گے سوسائٹی میں آئیں گے, پالٹکس میں آئیں گے, تو وہاں ہزاروں لاکھوں کروڑ دوسرے لوگ ہیں. آپ کہیں چلائیں گے اپنا ماڈل وہاں پر؟ نہیں چلا سکتے آپ. تو وہاں پر کیا ہے اسلام کا طریقہ؟ پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم, انڈیویجول کنڈکٹ کے معاملے میں آئیڈیالزم, لیکن پولیٹیکل سیٹ اپ کے معاملے میں پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم, یعنی حالات کے مطابق, حالات کے مطابق جو پاسبل ہے وہ کرو. یہ میں آپ سے عرض کروں گا ایک اور بات. اسلام میں ایک چیز ہے, اس کو کہتے ہیں غلو. غلو اسلام میں حرام ہے, یاد رکھیے. قرآن میں ہے کہ لا تغلو فی دینکم, حدیث میں آتا ہے کہ ایاکم والغلو فی الدین. یعنی غلو اسلام میں نہیں ہے. غلو مینس ایکسٹریمزم. دیر از نو ایکسٹریمزم ان اسلام. اسلام میں ایکسٹریمزم نہیں ہے, غلو نہیں ہے. اچھا غلو کیا چیز ہے؟ اس پر میں نے بہت سوچا, غلو ہے کیا چیز؟ تو اس کی ڈیفینیشن میری سمجھ میں آئی کہ غلو مینس, اس کی جو سمجھ میں آئی میری ڈیفینیشن میں, کہ غلو کا مطلب ہے کہ بدلی ہوئی حالات میں جو ضرورت ہوتی ہے ری ایڈجسٹمنٹ کی, تو آپ ری ایڈجسٹمنٹ کے تیار نہ ہو. ہمیشہ جب حالات بدلتے ہیں, جب سچویشن بدلتی ہے, تو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ری ایڈجسٹ کریں چیزوں سے, ری ایڈجسٹ, تو آپ اس میں تیار نہیں ہوتے, تو لڑتے لڑائی جھگڑا کرنے. دیٹ از غلو, دیٹ از غلو. غلو مینس ان ولنگنیس ٹو ری ایڈجسٹ ود دی چینج سچویشن. غلو اور ایکسٹریمزم مینس بدلے ہوئی حالات میں ری ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہونا, ان ولنگنیس ٹو ری ایڈجسٹ ود دا چینج سچویشن, یہ غلو. اور غلو اسلام میں حرام ہے. تو لوگوں نے اس فرق کو نہیں سمجھا کہ انڈیویجل کنڈکٹ کا معاملہ الگ ہے اور سوشل سیٹ اپ یا پولیٹیکل سیٹ اپ معاملہ الگ ہے. وہاں آپ آئیڈیالزم چلا نہیں سکتے, اپنے بارے میں چلا سکتے ہیں آئیڈیلزم، آپ وہاں نہیں چلا سکتے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان ٹرم آف پاسبلٹی کیا چیز ہو سکتی کیا نہیں ہو سکتی ہے. اسی کے نتیجے میں ساری ہسٹری میں لوگ لڑائیاں کرتے رہے. حضرت عثمان کے زمانے سے لڑائی شروع ہوئی کہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ تھا اس زمانے میں حضرت عثمان کے جو تھا یا بات کو جو تھا، تو جانچا انہوں نے کسی اپنے یعنی سپوز آئیڈیل پر، ایک آئیڈیل بنا لی ایسا دارالاسلام ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے تو پھر لڑو اس کو بدلو. حالانکہ وہاں اسلام کی تعلیم تھی پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم کی، پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم جو ہے اس کو مان کر کے اپنے کام کو، دعوتی کام کرو، ایجوکیشن کام کرو، جو کام دوسرے ہیں وہ کرو نان پولیٹیکل فیلڈ میں. تو پوری ہسٹری میں مسلمان لڑتے رہے. رسول اللہ نے ایک حدیث بہت ہی زبردست حدیث ہے کہ منع کیا تھا آپ نے اس بات سے کہ پولیٹیکل اسٹیٹس کو چینج کرنے کی کوشش مت کرنا کبھی بھی، کبھی بھی نہیں. اس کو حرام ہے اسلام میں کہ پولیٹیکل اسٹیٹس کو بدلنے کے لیے آپ لڑائی چھڑ دیں، وہ جہاد نہیں وہ فساد ہے. وہ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری امت میں ایک بار تلوار داخل ہو گئی تو پھر وہ کبھی بھی نہیں رکے گی، چلتی ہی رہے گی، چلتی ہی رہے گی، چلتی رہے گی. کیونکہ ایک ٹریڈیشن قائم ہو جائے گی، ٹریڈیشن. اب آپ دیکھیے حضرت عثمان کے زمانے میں تلوار داخل ہوئی اور آج تک وہ چل رہی ہے، آج تک چلی جا رہی ہے. پہلے تلوار تھا، آپ سے سائڈ بامبنگ ہے. تو کیوں سارا معاملہ یہ ہے کہ یہ غلطی فقہا سے شروع ہوئی ہے. فقہا نے جس طرح سے اس فرق کو نہیں سمجھا کہ انڈیویجل کنڈکٹ کے لیے ماڈل ہوتا ہے لیکن پولیٹیکل سسٹم کے لیے ماڈل کوئی ماڈل نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کما تکون کذلک یولی علیکم، جیسا سوسائٹی جیسی سوسائٹی ویسی 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 گورنمنٹ. کتنا زبردست یاد رکھے گا یہ تعلیم ہے، کتنی بڑی تعلیم ہے. اگر آپ اس کو مان لیں پولیٹیکل اسٹیٹس کو کے نظریے کو تو آپ کے سارے اپرچونیٹیز کھل جاتی ہیں، ساری اپرچونیٹیز کھل جاتی ہے. آپ دعا ورک کیجئے، آپ ایجوکیشن بھی کیجئے، آپ انڈسٹری لگائیے، آپ سوسائٹی کے رفاہ کے لیے کام کیجئے، کچھ بھی کام کیجئے نان پولیٹیکل فیلڈ میں. لیکن جیسے آپ بنا لیتے ہیں ایک ماڈل کہ مجھے دارالاسلام بنانا ہے تو سب غلط نظر آتا ہے. اب اس کو لڑنے لگتے ہیں آپ. 57 مسلم کنٹریز میں ہر جگہ یہی بات ہے، کہیں تو ایکٹیو لڑائی ہے، کہیں لوگ اندر اندر خون کھول رہا لوگوں کا کہ توڑو اس سسٹم کو، یہ تو غلط سسٹم ہے. یاد رکھیں جہاں جہاں آپ کو پیس دکھائی دے پیس، جس مسلم ملکوں میں وہاں پیس نہیں ہے، اندر اندر لوگوں کا خون کھول رہا ہے. موقع ڈھونڈتے کب موقع ملا ہم اس رولر کو ختم کرتے. 57 مسلم کنٹریز ہر جگہ یا تو لوگ پیسیو وائلنس کر رہے ہیں یا ایکٹیو وائلنس کر رہے ہیں. سم پیپل آر انوالوڈ ان پیسیو وائلنس، سم پیپل آر انوالوڈ ان ایکٹیو وائلنس. اور اصل کام جو کرنا ہے وہ کہیں نہیں ہو رہا ہے، دا ورک، ایجوکیشن کا ورک، انڈسٹری کا ورک، وہ کہیں نہیں ہو رہا ہے. اب میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں. دیکھیے اس زمانے میں کچھ نئے چیزیں آئیں جیسے سیکولرزم، ڈیموکریسی. اب سب بھڑک گئے، اس کو حرام بتا دیا، ان اسلامک بتا دیا. اس زمانے کے جتنے بھی ہمارے علماء ہیں سب نے یہی کیا، کیونکہ ان کا جو دارالاسلام کا ماڈل تھا اس پر فٹ نہیں ہوتا تھا. وہ سیکولر اسٹیٹ یا ڈیموکریٹک اسٹیٹ ان کے خود ساختہ دارالاسلام کے ماڈل فٹ نہیں ہوتی تھی. وہ یہ چلا رہا تھا عباسی زمانے سے، تو میں لڑ گئے اس سے، حرام کہا کہ حرام ہے تو یہ ہے. ابھی بھی لڑائی ہو رہی ہے، آپ دیکھیں مسلم کنٹریز میں، پاکستان میں ساری لڑائی اس پر ہو رہی ہے کہ جو رورل ہیں رورل وہ سیکولر ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، تم کو حق نہیں ہے رول کرنے کا، تم ہٹو، رول ہم کریں گے. تو وہاں پر مذہبی جو لوگ ہیں ان میں اور سیکولر رولرس ہیں ان میں لڑائی ہو رہی ہے. کیوں؟ وہ جو ماڈل ان کا ہے دارالاسلام کا ماڈل، وہ اس کے مطابق نہیں ہے. وہ بلکہ ماڈل ہے ہی نہیں، وہ تو آپ نے بنا رکھا ہے ماڈل. ماڈل تو ہے پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم. اگر یاد رکھیے، اگر پاکستان میں مثال کے طور پر لوگوں نے اس رات کو جانا ہوتا کہ ماڈل اسلام کا پولیٹیکل اسٹیٹس کوئی بھی ہے تو آج پاکستان ہزار گنا زیادہ ترقی کر چکا ہوتا. لیکن پاکستان جب بنا تو کئی ایڈوانٹیج اس کو بہت زبردست حاصل تھے. اس کو آپ جانتے کہ 1947 میں پاکستان بنا, اس وقت تو اس کو کئی بہت بڑے بڑے ایڈوانٹیج حاصل تھے, جیسے ان ٹرمز آف جاگرافیکل پوزیشن, ان ٹرمز آف انرجیٹک پیپل, ان ٹرمز آف نیبرہڈ, نیبرہڈ آف مسلم کنٹریز, ان ٹرمز آف امریکن ٹلٹ, امریکن ٹلٹ ٹوورڈز پاکستان. یعنی بہترین جغرافیہ ملا, بہت ہی انرجیٹک لوگ ملے, سارے مسلم کنٹریز جو رچ کنٹری وہ سب پڑوس میں تھے آپ کے, اور پاکستان سپر پاور جو ہے امریکہ اس کا ٹلٹ آپ کی طرف تھا ڈیو ٹو سم ریزن. اتنے سارے ایڈوانٹیج تھے. لیکن کیا کیا ہمارے علماء نے, پاکستان کے علماء نے, چونکہ اس وقت وہاں جو رول کر رہے تھے وہ لوگ سیکولر رولر تھے, یعنی یونیورسٹیوں کے پڑھے گئے, تو بس وہ لڑ گئے اس سے, ہمیں سیکولر رول نہیں چاہیے, ہمیں اسلامک رول چاہیے. تو وہاں کے جو دینی طبقہ ہے اور وہاں کا جو رولنگ کلاس, دونوں میں ٹکراؤ. لیاقت علی مارے گئے, بھٹو مارے گئے, اور صاحب یہ پورا یعنی یہاں سے وہاں تک بلڈشیڈ ہی بلڈشیڈ ہے پاکستان میں, یہاں تک آج پاکستان جو ہے ایک بینکرپٹ کنٹری بن چکا ہے, فیلڈ کنٹری بن چکا ہے. پاکستان کے رولرس دنیا سے کہہ رہے کہ ہم کو 100 بلین ڈالرز چاہیے پاکستان اکانومی کو کھڑا کرنے کے لیے. اس کے سبب کیا ہے؟ یہی سبب ہے. سب سے بڑی وجہ جو پاکستان میں ہے تباہی کی, وہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل سسٹم کا ایک ماڈل بنا لیا دارالاسلام. اب دیکھا کہ وہ تو ہے نہیں, وہ تو کچھ اور ہے, تو بس اسے لڑنے لگے. اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو. سیکولرزم اور ڈیموکریسی جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے, نعمت ہے, بہت بڑی بلیسنگ ہے, کیونکہ نئے دور میں پھر سے ہمیں موقع دے رہا ہے وہ کام کرنے کا. سیکولرزم کیا ہے؟ دیکھیے سیکولرزم جو ہے ہرگز لا دینیت نہیں ہے. ہمارے علماء نے سمجھ لیا کہ لا دینیت ہے, بالکل غلط ہے. سیکولرزم کا مطلب ہے نان انٹرفیئرنس ان ریلیجس میٹرز. اسٹیٹ اگر اپنے کو اس بات کے لیے پابند کر لے کہ ریلیجس میٹرز میں وہ انٹرفیئر نہیں کرے گی, تو اسی کا نام سیکولرزم ہے. یعنی ورلڈلی چیزیں جو ہوتی ہیں, ورلڈلی مطلب کامن چیز ہے, یہ اریگیشن ہے, سٹی پلاننگ ہے, ایگریکلچر ہے, ہارٹیکلچر ہے, انڈسٹری ہے, ایجوکیشن ہے, یہ سب سیکولر ڈپارٹمنٹ ہے. تو گورنمنٹ ان چیزوں میں کام کرے جو سب کے لیے ہیں, باقی جو ریلیجن ہے اس میں سب لوگ اپنا اپنا چلائیں جو چلانا ہے ان کو. تو سیکولر لٹرلی سیکولر کا مطلب ہے پالیسی آف نان انٹرفیئرنس ان ریلیجس میٹرز. لیکن سارے علماء نے سمجھ لیا کہ لا دینیت ہے, اب لڑنے لگے اس سے کہ ہمیں سیکولر رول نہیں چاہیے. اور تباہی ہر مسلم کنٹری میں یہی تباہی چل رہی ہے. ڈیموکریسی کو لیجیے آپ, ڈیموکریسی کیا ہے؟ وہ ہماری نعمت ہے, بلیسنگ ہے ہمارے لیے. کیوں؟ ڈیموکریسی مینس پاور شیئرنگ سسٹم, یعنی پولیٹیکل پاور میں آپ بھی شیئر کر سکیں, اسی کا نام ہے ڈیموکریسی. کنگشپ کے زمانے میں تھا کہ آپ شیئر نہیں کر سکتے تھے. کنگشپ کے زمانے میں ڈسپوٹزم تھا, ایک آدمی رول کرتا تھا بس, آپ کا کوئی شیئر نہیں ہوتا تھا پولیٹیکل پاور میں, کوئی شیئر نہیں, آپ تو سبجیکٹ تھے. اس وقت جو تھا, ایک طرف رولر تھا, ایک طرف سبجیکٹ تھے, رولر اینڈ رولڈ. ڈیموکریسی نے پہلی بار ایسا کیا ہے کہ آپ بھی شیئرر ہیں اس کے. تو ڈیموکریسی مینس سسٹم آف پاور شیئرنگ. یہ کتنا اچھا ہے, آپ بھی شیئرر بن جائیے اکارڈنگ ٹو یور پاپولیشن. لیکن یہاں پر کیا ہے, اقبال جو کہ پتہ نہیں کیا گئے تھے مغرب میں, کیا سمجھا انہوں نے, بالکل غلط دے دیا ذہن مسلمانوں کو کہ جمہوریت ایک طرز سیاست ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے, بالکل بیس لیس شعر ہے یہ, لیکن ہر آدمی اسی کو دہراتا ہے, سارے علماء اسی کو دہراتے ہیں, اور ڈیموکریسی کے لیے نیگیٹو تھنکنگ ان کے اندر آ گئی ہے. تو نہ تو ان کے اندر نہ تو وہ سیکولرزم کو سمجھ سکے اور نہ ڈیموکریسی کو سمجھ سکے, کیونکہ ان کے ایک امیجنری ماڈل ان کے مائنڈ میں تھا, اس سے انہوں نے جب دیکھا تو اس کے مطابق نہیں لگا, تو سیکولرزم بھی غلط ہے اور ڈیموکریسی بھی غلط ہے. یہ بہترین بڑی بھول ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس زیادہ بڑی بھول ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ, ہماری جو ٹیم ہے, ہمارے ساتھی ہیں, اس کو سمجھیں, دنیا کو بتائیں اس بات کو کہ یو ہیو ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین انڈیویجل کنڈکٹ اینڈ پولیٹیکل سسٹم. انڈیویجل کنڈکٹ کے معاملے میں تم آئیڈیل بنو, وہاں اپنے آئیڈیالیٹ چلاؤ, خوب اچھی اچھی نمازیں پڑھو, خوب اچھے اچھے روزے رکھو, لیکن جب بات آئے گی بات پولیٹیکل سسٹم کی, تو آپ کو دوسروں کو دیکھنا پڑے گا, دوسروں کو دیکھنا پڑے گا کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کی سوچ کیا ہے, دوسرے کون سے گروہ ہیں اس سوسائٹی کے اندر. تو پریکٹیکلی جو پاسبل ہو وہی کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارمولا ہے, کسی نے دیا ہے فارمولا کہ پولیٹکس از آرٹ آف دا پاسبل, یہ بالکل اسلامک فارمولا ہے. یہ کسی, مجھے یاد نہیں کس نے یہ فارمولا دیا تھا, لیکن یہ بالکل اسلامک فارمولا ہے. پولیٹکس از آرٹ آف دا پاسبل, کسی سوسائٹی میں, کسی بھی ایک گیون سچویشن میں جو پاسبل ہے, جو ہو سکتا ہے, جو پریکٹیکلی ہونے والی بات, اسی کو لے کر پارٹی چلاؤ, اور جو نہیں ہونے والی ہے اس کو لے کر کے ادھر مچانا بالکل حرام ہے, اسلام میں حرام. لیکن سارے مسلمان اس میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ جانتے ہی نہیں, اس فرق کو نہیں جانتے. میں اپنے لیے میں آئیڈیلسٹ بن سکتا ہوں, آئیڈیلسٹ, لیکن پوری سوسائٹی کے لیے میں کیسے بنوں گا آئیڈیلسٹ؟ سوسائٹی میں تو ہر آدمی اپنی چلائے گا. تو بیسٹ سسٹم ہے ڈیموکریسی, بیسٹ سسٹم ہے سیکولرزم, ہمارے لیے بھی, سب کے لیے بھی. لیکن اس کے لیے مسلمان نیگیٹو ہو گئے, اس کے خلاف فتوی دینے لگے, اس کے خلاف کتابیں چھپنے لگی. تو آپ سمجھیے کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے. آپ ایک نئے دور میں ہیں, ایک نئے زمانے میں ہیں. نئے زمانے کے لحاظ سے لوگوں کے اندر ایک نئی سوچ آئی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو پھر سے سمجھیں, اسلام کو پھر سے سمجھنا چاہتے ہیں, وہ اسلام کو ریڈیفائن کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو ٹریڈیشنل ڈیفینیشن تھی وہ کام نہیں کر رہی ہے, ٹریڈیشنل ڈیفینیشن تھی وہ کام نہیں کر رہی ہے. تو آپ کو اسلام کو ریڈیفائن کرنا ہے تاکہ آج کے مائنڈ کے لیے وہ انڈرسٹینڈیبل ہو سکے, آج کے مائنڈ کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہو سکے. یہ ہے آج کا دعوتی کام. یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی زمانہ بدلتا ہے تو آپ کو کریٹیکل بننا پڑتا ہے. یاد رکھیے, جب بھی زمانہ بدلتا ہے تو آپ کو کریٹیکل بننا پڑتا ہے, کیونکہ پیچھے کے جو چلے آ رہے ہیں آئیڈیاز, جو ٹریڈیشنز, اس کو آپ ری اسیس اگر نہ کریں, ان کو ری ویلویٹ نہ کریں, آپ آگے کی پلاننگ کیسے کریں گے آپ؟ تو یہ جو نیا زمانہ آیا تھا, جو پچھلے 200 سال چل رہا ہے, اس کا یہ چاہتا تھا کہ ہم پچھلی چیزوں کو ری ویلویٹ کریں, پچھلی چیزوں کو ری اسیس کریں, پچھلی چیزوں کو ریوائز کریں. لیکن یہ کام ہم نے کیا نہیں. مثلا دیکھیے کہ عباسی دور میں جو فقہ آئے تھے ان کو ہم نے مقدس سمجھ لیا, ان کو مجتہد مطلق سمجھ لیا. یہ خود ایک ایسی چیز تھی جو بیس لیس تھی. دیکھیے میں آج کروں آپ کو, ایک حدیث کے مطابق, ایک حدیث ہے کئی الفاظ میں آئی ہے وہ, کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس میں تین قرن کا ذکر ہے, قرن مینس پیریڈ, پیریڈ. تو ان اسلام 3 years آر آتھینٹک پیریڈ اس حدیث کے مطابق. وہ تین کون ہیں؟ پرافٹ کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ. پرافٹ, صحابہ اور تابعین, یہ تین پیریڈ وہ ہیں جو اسلام میں وہ ہے, آتھینٹک ہے. اس کے بعد کوئی آتھینٹک نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے, اور بارے علماء اس کو کہتے ہیں, قرون مشہود رہا بالخیر. قرون مشہود رہا بالخیر, یعنی وہ تین پیریڈ جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ یہ آتھینٹک پیریڈ ہے. اچھا, اب دیکھیے کہ عباسی دور میں جو فقہا اٹھے وہ اس میں آتے ہی نہیں, اس کے باہر کے ہیں وہ لوگ. وہ نہ صحابہ کے زمانے, وہ نہ رسول اللہ کے زمانے میں تھے, نہ صحابہ کے زمانے میں تھے, نہ تابعین زمانے میں تھے. وہ تو بعد کو پیدا ہو گیا, جو کہ ہم تبا تابعین کہتے ہیں. سب بعد کے زمانے کے ہیں. تو کوئی مشہور لاش بالخیر کے باہر کے ہیں وہ لوگ, اور اسی کو ہم نے ماڈل بنا لیا, اسی کو ہم نے مستند بنا لیا, اسی کو ڈھو رہے ہیں آج تک. سارے مدرسوں میں اسی کو پڑھایا جاتا ہے. اس کو ریوائز کیجئے, اس کو ری اسیس کیجئے, نہیں تو ہم اسی طرح بیکورڈ پڑے رہیں گے. اسی میں سے ایک مثال میں نے دی ہے کہ ان فقہا نے پولیٹیکل سسٹم کے لیے ایک ماڈل بنا لیا, عمارت دارالاسلام. اب اس کے بعد جو دکھایا, کوئی دار الحرب دکھائی دیا ان کو, کوئی دار الکفر دکھائی دیا ان کو, تو اب اس کو اس سے لڑو, اس کو دار الاسلام بناؤ. یہ ماڈل انہوں نے بنایا, بالکل بیسس ماڈل تھا. اسلام میں پولیٹیکل سیٹ اپ کے لیے کوئی ماڈل ہے ہی نہیں. وہ ہے, ڈپینڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ نے دیکھیے نامنیٹ کیا ہے, تو عمر کو نامزد کیا ہے, تو ابوبکر جو تھے, حضرت ابوبکر سے لیا. حضرت ابوبکر کا جو انتخاب ہوا تھا خلافت کا, وہ کیسے ہوا تھا؟ وہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں کوئی لوگ جمع ہوئے اور وہاں پر بہت لمبی بحث ہوئی, تو انصار نے کہا کہ منا امیر و منکم امیر, ایک امیر ہمارا ایک امیر تمہارا. تو وہاں پر حدیث پیش کیا حضرت ابوبکر نے کہ الائمۃ ابن قریش, خلیفہ تو صرف قریش سے ہوگا. اس طریقے سے حضرت ابوبکر کو خلیفہ مان لیا گیا. ایک ماڈل یہ ہے. اس کے بعد جب ابوبکر آخری زمانہ آیا تو انہوں نے نامنیٹ کر دیا حضرت ابوبکر کو, تو نامنیشن سے حضرت ابوبکر ہوئے, نامنیشن سے ہوئے. اس کے بعد عثمان کا دربار آیا تو انہوں نے ابوبکر نے کیا, 6 آدمیوں کا بورڈ بنا دیا, ان 6 آدمیوں کے ذریعے سے طے کر لو. یہ ایک تیسرا پیٹرن تھا. حضرت علی کے زمانے کیا تھا, وہ تو ایک فوجہ تھا, وہ ایک ادارکی تھی, اس ادارکی میں ان کو کچھ لوگوں نے بنا لیا, وہ خلیفہ ہو گئے. وہ 5ویں خلیفہ مانے آتے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز. وہ اور بھی ان کا الگ ڈھنگ تھا کہ ان سے پہلے کا جو خلیفہ تھا عمر رہا تھا, تو اس وقت رضا ابن حیبہ ایک بہت بڑے عالم تھے, ان کے پاس موجود تھے, وہ مانتا تھا رائے محبہ کو. تو انہوں نے کہا کہ تم وصیت کر دو اپنے بعد, کیونکہ اب تمہارے مرد الموت میں مبتلا ہو چکے ہو, تم اپنے بعد کے لیے وصیت کر دو. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر آدمی ہے عمر بن عبد العزیز, حالانکہ وہ ان کے بیٹے نہیں تھے. ہم تو بادشاہ کے بیٹا ہوا کرتا تھا. تو اس نے لکھ دیا, اس وقت جب کہ وہ بننے والا تھا, اس کو لفافے بند کیا, انہوں نے لفافے بند کیا اس کو, اور آئے پھر دمشق اور لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا. وہ کہا کہ دیکھو بھائی, یہ لفافہ جو ہے دیکھ لو اس کو, یہ خلیفہ کا لفافہ ہے. مرنے سے پہلے انہوں نے یہ لکھا ہے, اس پر دیکھ لو, اس کی سیل دیکھ لو اس پر. وہ کہا ہاں, ہم مانتے ہیں کہ خلیفہ کا لفافہ ہے. تو کہا کہ اس کو جو اس میں جو نکلے گا مانو گے اس کو؟ کہا ہاں مانیں گے اس کو. اب کھولا گیا تو اس میں تھا کہ میرے بعد عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہے. اس کے 5 پیٹرن. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کوئی ایک ماڈل ہے؟ کوئی ایک ماڈل کہاں ہے؟ تو یہ اسلام کی کمی نہیں ہے, یاد رکھیے. یہ بہت بڑی وزڈم ہے اس کے پیچھے, کیونکہ آپ آئیڈیل ماڈل کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اپنے ذات میں چلا سکتے ہیں. آپ سوسائٹی میں نہیں چلا سکتے, وہاں تو آپ کو پریکٹیکل بننا پڑے گا, پریکٹیکل. تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ اپنے معاملے میں آئیڈیل بنو, لیکن سوسائٹی کے معاملے میں پریکٹیکل بن جاؤ. پالیٹکس کے معاملے میں پولیٹیکل بن جاؤ. یہ ہے اسلام کا طریقہ. لیکن فقہا نے اس کو سمجھا نہیں, انہوں نے ایک ماڈل بنا دیا دعوت اسلام کا ماڈل. اب جو دعوت اسلام نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعوت کفر ہے. وہ کیا ہے؟ دعوت حرب ہے. وہ اب لڑنے لگے اس سے لوگ. تو ہمارا جو کام ہے انشاءاللہ وہ یہی ہے کہ ہم ایک طرف اسلام کا جو سچا پیغام اس کو پھیلائیں, اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر یہ جو غلط سوچ ہے اس کو دور کریں, کیونکہ یہ غلط سوچ ہے مسلمانوں کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی, ان کی ترقی میں رکاوٹ بنی ہوئی. میں جہاں بھی جاتا ہوں ہر جگہ, ابھی میں جاتا گیا تھا پولینڈ, وہاں بہت مسلمان آئے تھے. سارے لوگ اپوزیشن کیا ہے, ساری قوم ہمارے دشمن ہے, ہمارے خلاف کانسپریسی کر رہی ہے اور ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی. سب کے دماغوں میں بھرا ہوا ہے. یہ بالکل بیسلیس بات ہے. یہ کوئی ہمارا دشمن نہیں, یاد رکھیے, ہم خود اپنے دشمن ہیں. ایک عرب شیخ نے بہت صحیح کہا تھا کہ اسرائیل لم تقتلنا نہ موتا من قبل. ہمیں اسرائیل نے نہیں مارا, ہم تو خود ہی مرے گئے, پہلے سے مرے گئے. یہ عرب شیخ کا قول ہے. یہ اسرائیل نے ہم کو نہیں مارا, ہم تو پہلے سے مرے گئے. تو یہ سارا جو تھیوری ہے کہ کانسپریسی ہو رہی ہے ہمارے خلاف, کوئی دشمن ہمارا ہے, کوئی ہمارا حق چھینی ہوگی, یہ سب بالکل بیس لیس تھیوریز ہیں. ٹائم آ گیا کہ ہم ریوائز کریں, ری اسس کریں, پھر سے ری پلاننگ کریں, پھر سے جو ری ڈیفائن کریں. اور کمپلین کرنے سے, دوسروں کے خلاف پروٹیسٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. نہ اب تک کچھ ہوا, نہ اب تک کچھ ہوا, نہ آئندہ کچھ ہوگا. نہ اب تک کچھ ہوا, نہ آئندہ کچھ ہونے والا ہے. تو یاد رکھیے, ہمیں دو کام کرنے ہیں خاص طور پر. نمبر ون, دعوت کو پھیلانا, جیسے قرآن مجید کا ترجمہ تیار ہوا ماشاءاللہ, اس کو خوب پھیلانا, خوب پھیلانا, خوب پھیلانا, دیٹ از دعوت ورک. تو اسلامی لٹریچر ہے یا قرآن کا جو ٹرانسلیشن ہے, اس کو خوب پھیلائیں, ہم خوب پھیلائیں, خوب پھیلائیں, یہ دعوت ورک. اسی کے ساتھ دوسرا جو کام ہے وہ ہے مسلمانوں کے اندر جو انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن آ گیا, اس کو دور کرنا. یہ سب انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں ان کا پرابلم صرف ایک ہے, انٹلیکچولی بیکورڈ ہو گئے. وہ انٹلیکچوئل بیکورڈنس از دا پرابلم آف مسلم. مسلمانوں کا ایک ہی پرابلم ہے, وہ انٹلیکچوئل بیکورڈنس ہے. باتوں کو سمجھ نہیں پاتے, وہ باتوں کو سمجھنے سے عاجز ہو رہے ہیں وہ. تو میں ایک طرف تو دیکھیں دعوت کا جو پازیٹو میسج ہے, دعوت کا جو ٹرو میسج ہے, اس کو پھیلانا ہے, پھیلانا ہے, پھیلانا ہے. خاص طور پر قرآن جو ٹرانسلیشن تیار ہوا ہے, اس کو دنیا میں پھیلا دینا ہے. اور اسی کے ساتھ جو مسلمان ہیں, ایک بلین سے زیادہ مسلمان اس وقت دنیا میں, ایک بلین سے زیادہ, لیکن سوچ ابھی تک وہی ٹریڈیشنل ہے, کیونکہ کرٹیسائز کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ جو کنڈیشننگ ہے اس کو, اسے توڑنے پر تیار نہیں ہے وہ. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان کی کنڈیشننگ کو توڑیں, انہیں اپنے خود اپنے ماضی پر کرٹیسائز کرنے کے لیے تیار کریں, انہیں اس کے لیے تیار کریں کہ وہ ری اسس کریں پچھلے زمانے کو, ری ڈیفائن کریں ساری چیزوں کو. کیونکہ یہ مسلمان ہی تو ہے جو اسلام کو لے کر آگے بڑھیں گے. سب سے پہلے انہیں کے ذریعے قرآن پھیلے گا, انہیں کے ذریعے اسلام دنیا تک پہنچے گا. ایک بلین سے زیادہ جو مسلمان ہیں, وہ ساری دنیا میں ہر جگہ ہے مسلمان. یعنی جو جس ملک میں اس وقت جو انٹرنیشنل کے لسٹ میں جو ہیں, 192 کنٹریز ہیں جو ممبر ہیں, ممبر کنٹری 192. اس کے سوا اور بھی کئی کنٹریز ہیں جو اس کے ممبر میں شامل نہیں ہیں. تو سمجھیے کہ 200 کنٹری. ہر ان سارے کنٹریز میں مسلمان ہر جگہ موجود ہیں. اب کتنی بڑی بات ہے کہ ہر مسلمان اگر سوچے کہ مجھے لوگوں تک خدا کے پیغام کو پہنچانا ہے, تو کس طرح سے اتنی تیزی سے پھیل جائے گا کہ سچ میں ادخال کلمہ ہو جائے گا, گھر گھر میں ادخال کلمہ. جو حدیث بات ہے کہ ادخال الکلمہ فی کل البیوت, وہ واقعہ ہو جائے گا. تو مسلمانوں کو ہمیں جگانا ہے, مسلمانوں کو ہمیں بیدار کرنا ہے, مسلمانوں کے اسٹیگنیشن کو توڑنا ہے, مسلمانوں کے ڈی کنڈیشن کو توڑنا ہے ہمیں. یہ مسلمان جو پھیلے ہوئے ساری دنیا میں, یہ بہت بڑا اسٹ ہے اسلام کے لیے اگر یہ دائی بن جائیں, اگر دائی بن جائیں بہت بڑا اسٹ ہے. ہم لوگ تو ایک چھوٹی سے ایک بہت ہی ٹائنی مائنورٹی ہیں, تو ہم لوگ کتنا کام کر پائیں گے, ہمیں ایک بڑا گروپ چاہیے. تو خدا کے فضل بڑا گروپ آلریڈی موجود ہے, یہ سارے مسلمان بڑا گروپ ہی تو ہیں. تو ان مسلمانوں کے بارے میں ہمیں, اگر ہم انہیں پھر سے ری ایکٹیویٹ کر سکیں, ان کو ہم ان کے انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن کو توڑ سکیں, ان کو یہ بتا سکیں کہ ان کا تمہارا اصل جو مشن ہے وہ دعوی ورک ہے, تو اچانک اسلام ساری دنیا, اسلام کا پیغام ساری دنیا پہنچ جائے. دیکھیے, میں ایک اور بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنا چاہوں گا کہ لوگوں نے یہ دماغ ڈال رکھا ہے کہ اسلام کا نشانہ جو حکومت ہے, ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہونا, ساری دنیا میں اسلامی خلافت قائم ہونا, یہ بالکل بیس لیس بات ہے. یہ ہے, یہ گول ہے ہی نہیں. اکثر لوگ اسی طریقے سے تقریر کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں ساری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم ہو جائے گی, بالکل بیس لیس بات ہے, کہیں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے. مادی و مسیح کا ہی کام سمجھتے ہیں کہ آئے گا اور ساری دنیا میں اسلام کی جھنڈا لڑا لے گا, بالکل بیس لیس بات ہے. اسلام کا گول جو ہے, ہرگز کوئی پولیٹیکل پاور نہیں ہے, کوئی امپائر کھڑا کرنا نہیں ہے, نہیں. اسلام گول یہی ہے کہ آپ اپنے کو اللہ کے راستے پہ ڈالیں اور دنیا کو اللہ کی بات بتائیں, یہ گول ہے اسلام کا. اپنے تجربے کے لحاظ سے ایک بات یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آج کل اللہ تعالیٰ نے سارے مواقع کھول دیے ہیں. سب سے بڑا جو گفٹ ملا ہے ہم کو اس دنیا میں, نئے جو انقلاب آیا دنیا میں, سب کا گفٹ اس کا کیا ہے؟ آزادی. اس کو کمپیئر کریں پچھلے زمانے سے تو معلوم ہوگا کہ کبھی بھی پچھلے زمانے میں انسان کو آزادی حاصل نہیں تھی, کبھی بھی آزادی نہیں. اب جو ہے جو آزادی ملی ہوئی ہے, ٹوٹل آزادی, مکمل آزادی, کوئی رکاوٹ نہیں آپ کو. تو صرف ایک ہی چیز کو آپ کو کرنا ہے, آپ اسٹرکٹلی نان پولیٹیکل بن جائیے بس, کیونکہ پولیٹیکل بننے کے بعد ہی جھگڑا شروع کرنا ہو جائے. پولیٹیکل بننے کے بعد ہے جہاں دوسروں سے لڑنا, دوسروں سے کونسیٹ کرنا, دوسروں کو پاورس ہٹانا اور ایک نیا رول لانا وہاں بس. تو آپ اسٹرکٹلی نان پولیٹیکل بن جائیے, اس کے بعد ساری اپرچونیٹیز آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. جیسے ہم لوگ ہیں, ہم لوگ خدا کے قول سے اسٹرکٹلی نان پولیٹیکل ہیں, ہمیں پارٹی سے کوئی مطلب نہیں. کوئی آفر دے ہمیں تب بھی قبول نہیں کریں گے. جیسے اللہ کا آفر دیا گیا تھا مکے میں کہ آپ کو یہاں کا حاکم بنا دیا جائے, اس میں ریفیوز کر دیا اس کو, مجھے نہیں بننا یہاں کے خدا کے فضل. ہم بھی اسی پیٹرن پر ہیں کہ ہمیں آفر دیا جائے کہ تم پرائم منسٹر بن جاؤ, تم پریزیڈنٹ آف انڈیا بن جاؤ, تو ہم اسی وقت نفوذ کر دیں گے, ہمیں کوئی دلچسپی اس سے نہیں ہے. ہمیں پالیٹکس سے, پولیٹیکل پاور سے کچھ بھی دلچسپی نہیں ہے. ساری دلچسپی ہماری اس بات سے ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچا سکیں, بس اسی کے لیے ہم جیتے ہیں, اسی کے لیے ہمیں ساری ایکٹیویٹیز ہیں. تو آپ کو میں کہوں گا, نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل پاور سے آپ دور رہیں, پولیٹیکل تھنکنگ سے بھی دور ہو جائیں. پولیٹیکل تھنکنگ کیا ہے؟ شکایت لاتی ہے, کمپلینٹ لاتی ہے. سارے مسلمانوں میں شکایتیں بھری ہوئی ہیں کہ ہمیں یہ حق نہیں ملا, ہمیں وہ حق نہیں ملا, ہمارے پاس یہ ظلم ہو رہا ہے, ہم پر وہ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے خلاف یہ کانسپریسی ہو رہی ہے, ہمارے خلاف وہ کانسپریسی ہو رہی ہے. جس مسلمان کو دیکھے وہ ایک نہ ایک شکایت دیے بیٹھا ہے. تو جب جیسے ہی آپ پولیٹیکل تھنکنگ ختم کریں گے تو شکایت بھی ختم ہو جائے گی. یہ سب پولیٹیکل تھنکنگ کے نتیجے میں شکایتیں آتی ہیں. تو ہم خدا کے فضل سے نان پولیٹیکل سوچ ہے ہماری, لیکن اسی میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل یعنی پولیٹیکل بات ہی کو کرنا چھوڑ دیجئے, کیونکہ پولیٹیکل بات جہاں آئے گی وہاں پر شکایتیں آئیں گی, وہاں پر نیگیٹو تھنکنگ آنے لگے گی. ہر ایک کے لیے خیر خواہ بنیے, ہر ایک کے لیے دعا کیجئے. مسلم اور نان مسلم فرق کرنا چھوڑ دیجئے. میں اکثر سنتا ہوں مسلمانوں میں کہ غیر قوم, ایک لفظ غیر قوم چلا ہوا ہے. غیر قوم کیا بلا ہے؟ ایک غیر قوم کیا چیز ہے؟ کیا مسلمان اپنی قوم ہے اور دوسرے لوگ غیر قوم ہیں؟ یہ سب بالکل ان اسلامک باتیں ہیں. کوئی غیر قوم نہیں ہے, سارے لوگ انسان ہیں, ہم بھی انسان, دوسرے لوگ بھی انسان. وی اینڈ دیئر کانسیپٹ ہمارے مشن کو سوٹ نہیں کرتا, وی اینڈ دیئر کانسیپٹ ہمارے مشن کو سوٹ نہیں کرتا. سوال, یہ سب ٹرمنالوجی ہمارے مشن میں نہیں ہونا چاہیے. مسلم اور کافر یہ بالکل ہمارے یہاں نہیں چل سکتا ہے. سب انسان ہیں, سب انسان ہیں, سب انسان ہیں. جب سب کو آپ انسان سمجھیں تبھی جا کر کے سچی محبت آئے گی. جب سچی محبت آئے گی تبھی سچا دعوت ورک ہوگا. دعوت کے لیے محبت, انسان سے محبت ضروری ہے. یعنی فرینڈلی بیہیویئر آئے گا آپ کے اندر تبھی آپ دعوت ورک کر سکتے ہیں. تو یہ میرا یہ نصیحت ہے کہ آپ باتوں کو صحیح انگل سے دیکھنا سیکھیے, اپنی اسٹڈی بڑھائیے, لوگوں کے خیرخواہ بنیے, فرینڈلی بیہیویئر کو اپنائیے. اپنا جو صبح جو ڈیلی آپ کی ایکٹیویٹیز ہے اس کو پھر ری کنسیڈر کرنا ہے, پھر سمجھنا ہے, اس کو پھر سے پلاننگ کرنی ہے. ہمیں بیشتر لوگ اپنے منی کو ویسٹ کرتے ہیں, اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں, اس سے ہمیں بچنا ہے. اپنے منی کو ویسٹ کرنے سے بچیے, اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنے سے بچیے, اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچائیے, ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے. اور دعا سب سے بڑی چیز, دعا ہے, ہمیشہ دعا کرتے رہیے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے, ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی سعادت سے نوازے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.